الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں اور آج کی شب بھی انشاءاللہ جو شب قدر تو اس حوالے سے خدا نے ہمیں باہم جمع ہو کر کچھ معروضات انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے کے وسیلے سے سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور جیسا کہ برادرم عمران بھائی کی گزارش اور خواہش بھی یہی رہتی ہے کہ اس خاص طور سے اس مجلس یا محفل یا نشست میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی ذکر کیا جائے, کیونکہ یہ تاریخ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخوں سے متصل ہیں. تو میں بھی اس بات کی ہی پوری کوشش کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کے فرامین اور اقوال اور زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بنیاد بناتے ہوئے کہ کچھ باتیں وہ ڈسکس کی جائیں کہ جن سے ہمیں دین کی بھی ہماری معرفت میں اضافہ ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری زندگی کے عملی پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ مواد فراہم ہو سکے. کیونکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں, تو جو جملہ میں بار بار آپ لوگوں سے عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین 100% پریکٹیکل ہے. یعنی دین اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ انسان بیٹھے اور بحث و مباحثہ اور درس و تدریس کرے اور فارغ ہو جائے اور یہ خوش ہو جائے کہ میں نے دین کا کوئی کام کر دیا ہے. اس بارے میں وی مسٹ بی ریسٹ اشیورڈ کہ اس قسم کی کسی چیز جس کا تعلق جو صرف درسی ہو یا بحث و مباحثے سے تعلق رکھتی ہو یا گفتگو کی حد تک ہو, وہ دین کے کسی تقاضے کو پورا نہیں کرتی ہے. دین 100% عملی ہے. تو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اگر ہماری عملی زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث نہ بنے, اور وہ تبدیلی کس جہت میں ہونی چاہیے, کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے, کہ وہ تبدیلی ہمیں خدا سے قریب کرے, ہمیں بہتر انسان بنائے, معاشرے کو بہتری کی سمت لے جائے, جب تک یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہماری کسی گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے, اور اس میں امام علی علیہ السلام کی جو شخصیت پربرکت ہے وہ روز اول سے, یعنی اس دنیا میں آمد کے پہلے دن سے آپ کی ہستی اور آپ کی شخصیت کی جو جہت ہے وہ بہت کلیئر ہے. یعنی کس لحاظ سے کلیئر ہے کہ, اور وہیں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں, کہ امام علی علیہ السلام خود اپنی زندگی کے ابتدائی ادوار کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں, یہاں سے بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں, اور رفتہ رفتہ یہ کہ یہ زندگی ہاؤ اٹ بلاسمز, کس طریقے سے یہ پروان چڑھی, اس میں کیا کیا پرابلمز آپ نے دیکھیں, آپ نے ان کو اوورکم کرنے کی کوشش کی, ان کا مقابلہ کیا, تاکہ اس سے ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ زندگی کے مسائل کو کیوں کر حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر امام علی علیہ السلام کے ہی جملوں میں ایک کنکلوژن کہ زندگی کا خلاصہ کیا ہے. یہ دو تین پہلوؤں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی انشاءاللہ توجہ کا, اور یہ کہ روزے کے آخری اوقات ہیں لیکن کہ آپ کی مینٹل انرجیز بھی انشاءاللہ مبذول رہیں بتائید و توفیق خدا. نہج البلاغہ میں دو خطبات ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے کی مطالعہ کرنے کی میں آپ حضرات سے خصوصی فرمائش کروں گا. ٹھیک ہے, ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خالی یہی دو پڑھیں, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خاص طور سے امام علی علیہ السلام نے جو معارف توحید ارشاد فرمائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ معیار ہی نہیں پیدا کیا کہ اس کو سمجھ سکے. اس لیے میں ان خطبات کی بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ پڑھیں, یعنی شاید آپ کو یہ عجیب لگے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں پہلے خطبے کی بات نہیں کر رہا, میں 184 کی بات نہیں کر رہا. دو خطبات ہیں 190 اور 191, کہ اگر اور کچھ بھی نہ دیکھیں تو کم از کم یہ دو ضرور دیکھیں. اور خطبہ نمبر 190 جو خطبہ قاطعہ کے نام سے مشہور و معروف ہے, بہت یعنی نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ ہے, لانگیسٹ سرمن ہے آپ کا. اور وہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے شیطان اور اس کے حوالے سے بات شروع کی ہے, قوموں کے عروج و زوال پہ بات کی ہے, اللہ نے زندگی کو جس طریقے سے ترتیب دیا اس کی حکمتوں پہ بات کی ہے. اینڈ میں آ کے, یعنی اینڈ بھی تقریباً 3-4 صفحے ہیں جہاں سے میں پھر اس کی تلاوت شروع کرتا ہوں خطبے کی, جس میں آپ نے خود اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کچھ جملے ارشاد فرمائے, کہ آپ یہ فرماتے ہیں, وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ, کہ تم سب لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میری رسول خدا سے قربت کی کیا حالت تھی, کس طریقے سے. وَمَنْزِلَةِ الْخَصِيفَةِ, اور میری خصوصی منزلت, میرا خصوصی مقام جو رسول خدا کے پاس تھا, اور وہ کیا تھا. وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَمَسُّنِي جَسَدَهُ, ابھی میں چھوٹا سا بچہ تھا, یعنی ابھی میں طفل شیرخوار تھا کہ رسول خدا نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی گود میں لے لیا. ٹھیک ہے, امام علی علیہ السلام کی زندگی شروع کہاں سے بھی ہے, ولادت اگر کعبے میں ہے تو آپ کی زندگی کی ابتدا ہے آغوش پیغمبر. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے گود میں لے لیا اور مجھے اپنے سینے سے, یا وم و وم کرنا یعنی ملا دینا, چسپا کر دینا, اٹیچ کر لینا, الا فدر ہی, اپنے سینے سے, سینے کی طرف, یعنی رسول خدا نے مجھے کہاں, کس سے چسپا کیا, کس سے ملا لیا, اپنے سینے سے. وَيَكْنُفْنِ إِلَى فِرَاشِهِ, اور اپنے بستر پر مجھے جگہ دی, اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے, اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے. پہلے آپ کسی چیز کو خود اپنے منہ میں لیتے, اس کو چباتے, پھر اس کا لقمہ بنا کر میرے منہ میں ڈال دیتے. لیکن کیوں, اگر آپ کو یاد ہو رسول خدا کی, اس پر میں نے ایک بات آپ نے اسے کہی تھی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا, اے محمد ہم نے تم کو یتیم پایا اور اپنی سرپرستی میں لے لیا, تو کیوں, دنیا میں یتیموں کی کوئی کمی ہے کہ خدا کو خالی ایک ہی یتیم ملا تھا اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے. تو دنیا میں بچوں کی, یعنی ظاہری طور سے کیا ہے کہ ابو طالب کے گھر کثرت اولاد کی وجہ سے, کثرت عیال کی وجہ سے رسول خدا نے کہا آپ ایک بچہ مجھے دے دیں, میں ان کی پرورش کرتا ہوں, بس اتنی سی بات تھی. اور اس پورے معاشرے میں ایسے گھرانے نہیں تھے کہ جہاں بچوں کی پرورش کی ضرورت پڑ رہی تھی. اب یہاں پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں, اس لیے کہ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ, اس لیے کہ رسول خدا نے, یہ کون سے سن کی بات ہو رہی ہے, 2-4-5-10 سال کا سن ہے, آپ نے میرے کسی قول میں جھوٹ کو نہیں پایا, میرے کسی عمل میں لغزش کو نہیں دیکھا. یہ وجہ ہے, یہ کیریکٹر وجہ ہے. یعنی آج اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اپنے قول کو کذب سے پاک کریں, اپنے عمل کو لغزش کے شائبے سے پاک کریں, یہ رسول کی آغوش میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, معصوم کی پذیرائی ہم سب کے لیے. تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بچپن میرا بچپن ایسے گزرا ہے. پھر رسول خود کون ہے؟ رسول خود کون ہے؟ ان کان فطیمن. جب رسول خود بچے تھے تو خدا نے اپنے بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو آپ کے ہمراہ کر دیا تھا. یسلک بہی طریق المکارم, جو مکارم یعنی بزرگ رستوں کی راہوں پر آپ کو لے کے چلتا تھا. وہ محاسن الاخلاق عالم لیلہ و نہارہ. مکارم یعنی بزرگ راہوں پر اور بہترین اخلاق کے رستوں پر دن اور رات وہ فرشتہ پیغمبر اکرم کو لے کے چلتا تھا. اور میں ان کے ساتھ اور میں ان کے پیچھے, وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ, اور میں ان کے پیچھے اس طریقے سے اتباع کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے اثر پہ. اثر کا مطلب یعنی جو آثار وہ چھوڑتی ہوئی چلتی آگے چلی جا رہی ہے, یعنی اس کے قدم. یہ جملہ یہاں موجود ہے کہ میں ان یہ رسول کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں کہ بچپن سے ایک ملک عظیم بإذن خدا رسول خدا کے ہمراہ تھا, جو ان کو طریق یعنی رستے, مکارم یعنی بلند جس میں کسی قسم کی پستی نہ ہو, محاسن اخلاق اور طریق مکارم وہ ملک بإذن خدا رسول خدا کو لے کے چلتا تھا, اور میں رسول کی اتباع ایسے کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے اثر پہ. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی, میں نے رسول خدا سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ شیطان کی چیخ اور فریاد ہے کہ جو اب اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے, کہ اب اس دین اسلام کے آنے کے بعد, قرآن کے آنے کے بعد اب شیطان کی پرستش نہیں ہوگی. یا علی انک تسمع ما اسمع وترا ما ارا. اے علی, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی, مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو. ولکنک وزیر و انک لعلی خیر, لیکن بے شک تم وزیر. اچھا, وزیر کے معنی جو ہے نا بعض لوگ بڑے غلط لیتے ہیں وزیر, کیونکہ ہمارے یہاں وہ بادشاہ اور اس کا وزیر والا حساب کتاب. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, وزن کو. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. وزیر کا مطلب ہے کہ تم وہ ہو کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. وزیر کیا کرے گا؟ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, جو میرے امر میں میرا شریک ہو, میرے امر میں میرا شریک ہو. وَأَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي, اور اس کی وجہ سے میری پیٹھ مضبوط ہو جائے. تو وزیر اس اسسٹنٹ کو نہیں کہتے جو بادشاہ کے برابر بیٹھا ہوتا ہے, وزیر کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام وزیر رسالت ہیں, یعنی پیغمبر اکرم کے ہمراہ رسالت کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. یہ مطلب ہے انک وزیر, کہ اس بوجھ کو اٹھانے والے امام علی علیہ السلام پہلی منزل پر. اس کے بعد ہم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور ہے, پیغمبر اکرم کی دعوت کا ابتدائی دور ہے. قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ یا محمد, آپ نے ایک عظیم دعویٰ کیا ہے کہ جو نہ آپ کے باپ دادا نے کبھی ایسی کوئی بات کی تھی, نہ آپ کے خاندان والوں میں کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, اگر آپ نے ہمارے سوال کا درست جواب دے دیا, جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے ہم کو دکھا دیا تو ہم یقین کر لیں گے کہ انک نبی و رسول، کہ آپ نبی و رسول ہیں. و ان لم تفعل، اور اگر آپ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکے، علمنا انک ساحر کذاب نعوذ باللہ، اور اگر آپ یہ مطالبہ نہیں پورا کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ نعوذ باللہ آپ ساحر و کذاب ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا وما تسألون، کیا ہے تمہارا سوال؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت ہے، آپ مطالبہ کریں ہمارے لیے کہ اس درخت کو پکاریں کہ وہ اپنی جڑ سمیت اکھڑ کر اپنے مقام سے، حتی تنقلع بعروقها، عروق یعنی جڑیں، کس طریقے سے اکھڑے کہ جڑ چھوڑ کے نہیں، جڑ سمیت باہر آ جائے زمین سے. وتقف بین یدیک، وقف یعنی ٹھہرنا، اور آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جائے. یہ ہمارا سوال ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، فَإِن فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، ان جملوں پر خاص طور سے غور کیجئے گا، کیونکہ ایک فرمائش ہماری بہت اہم ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں، کلام معصوم پڑھیں، تو اس کی زبان عربی پر، اوریجنل لینگویج پر ضرور غور کیا کیجئے، صرف ترجمے پہ نہیں، ورنہ بہت گڑبڑ سڑبڑ ہوتی. ان جملوں پہ غور کریں، پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں. پہلا جملہ آپ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدرت خدا ہے جس کے ذریعے سے میں عمل کرتا ہوں، یہ قوت خدا ہے جو میرے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. فَإِن فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، اگر اللہ نے یہ کام کر دیا تمہارے لیے، نہ کہ میں نے کر دیا. فَإِن فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ، کیا تم ایمان لے آؤ گے اور گواہی دے دو گے حق پر؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں. قال فانی سأریکم ما تطلبون وانی لاعلم انکم لا تفیئون الى خیر. حضور نے فرمایا کہ میں تم کو دکھائے دیتا ہوں جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں انکم لا تفیعون، کہ تم خیر کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو. تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جنہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو احزاب میں یعنی خندق والے دن مغلوب ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں تم وہ، اگرچہ میں تمہارا. پھر آپ نے فرمایا اے درخت، یا ایتها الشجرة ان كنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر، کس قدر معارف ہیں اس میں، کس قدر. اے درخت، یا ایتها الشجرة ان كنت تؤمنین باللہ والیوم الآخر، اگر تو ایمان رکھتا ہے اللہ اور یوم آخر پر. درخت کو فرما رہے ہیں وتعلمین، اور اس بات کا علم رکھتا ہے، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن اللہ، تو اپنی جڑوں سمیت باہر نکلا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا باذن اللہ. اس قدر معارف ہیں. اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ پوری کائنات زندہ ہے، پوری کائنات باشعور ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب بے جان ہے ہمارے ارد گرد، کہ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کیا ندا دی خدا کی طرف سے آئی، قلنا یا نارو یا نارو یا نارو. یا کس کو کہیں گے پکارتے ہیں؟ بے جان کو. یا نارو، اے آگ، کونو بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور کس حد تک ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے. یعنی کائنات ہر جگہ زندگی ہے، اے درخت اس حال میں. فوالذی بعثہ بالحق، تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لن قلعت بعروقها وجاءت، کہ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت نکل آیا اور اس طریقے سے کہ اس سے سخت کھڑکھڑانے کی اور اس کے پرندوں کے پروں کی سی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جھومتا ہوا رسول خدا کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. اور اپنی بلند شاخوں میں سے کچھ ان کے اوپر اور کچھ میرے اوپر ڈال دی، اور میں اس وقت ان کے دائیں جانب کھڑا ہوا تھا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غرور کے ساتھ کہا کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس رہے اور آدھا اپنی جگہ پہ چلا جائے. آپ نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ کی طرف بڑھایا اور آدھا حصہ واپس چلا گیا، اور جو حصہ قریب آیا اس میں اس قدر بیتابی تھی کہ گویا حضور سے لپٹ جائے. اور یہ ایک اور بھی واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب میں مبعوث برسالت نہیں ہوا تھا تو میں ایک جگہ سے گزرتا تھا، ایک درخت تھا جو روزانہ مجھے سلام کرتا تھا، اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. یعنی یہ میرے نوجوانی کی بات تھی. انہوں نے اسی سرکشی کے ساتھ کہا کہ اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے کے پاس چلا جائے. آپ نے حکم دیا، وہ پلٹ گیا. اس وقت میں نے کہا لا الہ الا اللہ، فقلت انا لا الہ الا اللہ، فانی اول مؤمن بک یا رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اور میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اے رسول خدا. و اول من اقر بان الشجرۃ فعل تب ما فعلت بامر اللہ تعالی تصدیقا بنبوتک و اجلالا لکلمتک، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بے شک اس درخت نے وہ کیا جو اللہ نے اس کو امر کیا تھا، اللہ کا حکم تھا. کس لیے؟ تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور آپ کے کلمے کی عظمت کا احترام کرے. فقال القوم کلہم، پس جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب بولے بل ساحر کذاب، کہ یہ ہیں ساحر و کذاب. عجیب السحر خفیف فی ہے، اس کا سحر اس کا جادو عجیب ہے. خفیف، اور یہ اس میں بہت ماسٹر ہیں، بہت ماہر ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَحَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ حَاذَا، اور اس قسم کے کاموں میں ان کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں. اور اس جملے سے ان کا اشارہ میری طرف تھا. آگے بھی اس خطبے کے چار فقرے اور ہیں، میں یہاں پہ بات روک کے پھر دوسری طرف چلتا ہوں. یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی زندگی، دعوت کی ابتدا اس طریقے سے. اور یہاں سے ہی ہمارے سامنے جو زندگی اور لائف انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہے، کون سی لائف؟ دینی زندگی، اس کا پورا خاکہ ابھرنا شروع ہوتا ہے کہ دین اسلام جو تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، رسول خدا ظاہر ہے کہ اس میں آ کے یہ اپنی پیک پہ پہنچا، یہ کسی سیٹ آف ریچولز اینڈ کسٹمز یا مخصوص اعمال و افعال کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین حقیقتاً تعلق بخدا، بندگی رب، اور جو چیز بلٹ ان ہے بندگی یہ رب کے ساتھ، وہ کفار و مشرکین اور معاندین کی دشمنی، یہ بلٹ ان ہے. اور اسی لیے جیسے کہ تھوڑا سا میں ذکر اس کا بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ آگے جمعۃ الوداع یوم قدس کے حوالے سے کہ آغا خمینی کے بھی کچھ جملے جو کافی ریلیونٹ ہیں اس سے، کہ جس دن دشمن خدا آپ سے راضی ہو جائے اس دن آپ اپنی دینداری پر سب سے پہلے کوسچن مارک لگا لیجیے. یعنی آپ کی مسجدیں آباد ہیں، آپ کی مجالس و محافل میں رونق ہے، لیکن دشمن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے ہم راضی ہیں. اس دن سب سے پہلا سوال ابھرتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں. کیونکہ یہ جو واقعہ میں نے خاص طور سے آپ کو سنایا، یہ کیا ہے، اس واقعے کی بنیاد کیا ہے، اس واقعے کی بیس کیا ہے، کہ جو رسول کے وصی و جانشین اور ان کے حقیقی پیروکار، وہ ہمیشہ ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی دشمنان خدا مخالفان دین ہمیشہ دوسری طرف ہوتے ہیں. اور اسی چیز کو تھوڑا تھوڑا میں آگے لے کے آگے چلوں گا انشاءاللہ. مکے کی زندگی انتہائی سخت تھی، وہاں پر مقابلہ کس سے تھا؟ کفار سے اور مشرکین سے، بت پرستوں سے. اس کے بعد رسول خدا کی حکمت عملی اور خدا کی مدد نے ایک راہ اوپن کی، اور وہ راہ اس طریقے سے اوپن ہوئی کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی پیغمبر خاتم کے ظہور کے انتظار میں مدینے میں، یعنی جو اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، یثرب تھا اس کا نام، یثرب اور اس کے ارد گرد آ کے آباد ہوئے. وہاں پر انہوں نے اپنی باقاعدہ بستی بسائی، کالونی بسائی، وہاں پر اپنے کاروبار ڈیولپ کیے، اور یثرب کے رہنے والے قبائل کو ایجوکیٹ کیا پیغمبر خاتم کی آمد کے حوالے سے. ان کو ایجوکیٹ کیا، یعنی کہ جو یثرب کے رہنے والے تھے وہ ان یہودیوں کی وجہ سے جاننے لگے کہ ایسے کسی شخصیت کو آنا ہے. اور ان میں سے کچھ افراد مکے آئے، جیسے سعد بن عبادہ اور اس قسم کے افراد، اور پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوئی حرم میں، مسجد حرام میں، اور رسول خدا سے متاثر ہوئے، پہلے سے ان کے ذہن بنے ہوئے تھے، انہوں نے رسول پاک کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور یوں خدا نے ایک آسانی کی راہ پیدا کی، ہجرت ہو گئی. اب ہجرت کے بعد چیلنج کیا تھا؟ یعنی میں اس بات کے ذکر خاص طور سے کیوں کر رہا ہوں، اس کے ایک بنیادی مقصد ہے. ہجرت کے بعد سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ان لٹے پٹے مسلمانوں کو کہ جو مہاجرین، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکے سے مدینے آئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک سوسائٹی کی شکل دینا. یعنی کہ علماء ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک مدینہ فاضلہ کی بنیاد رکھی یثرب میں. یہ ایک بہت اہم کام ہے پیغمبروں کا جو ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے، ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنا، ایک انسانوں کے بکھرے ہوئے اور منتشر گروہ کو ایک جامع کی، اجتماع کی شکل دینا. یہ پیغمبروں کا اہم کام. اس بارے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 87. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا جب وہ مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل بالکل منتشر تھے اور فرعون کے ظلم نے ان کو انتہائی ڈپریس کیا ہوا تھا. خدا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ہے، سب سے پہلی وحی قوم کے حوالے سے، وہ کیا وحی تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم سب سے پہلے، تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون، اپنی قوم کو مصر میں سیٹل کرو، گھر بناؤ ان کے. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اب بظاہر جملہ بہت عجیب ہے اگر آپ اس کے لٹرل میننگ نہ جانتے ہوں، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. گھروں کو قبلہ کیا بنائے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں قبلے کا مطلب ہے کعبہ. قبلے کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس، بالمقابل، ایک دوسرے کے مقابل ہونا. آپ اس جملے پہ غور کیجئے، پہلے گھر بناؤ. یہ بکھرے ہوئے نہیں کہ صحرا نشین بادیا نشین، گھر بناؤ. اور گھر کس طریقے سے بناؤ؟ کہ گھر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، یعنی کالونیز بنے، نہ کہ ایک گھر کسی کا رخ ادھر ایک گھر کسی کا رخ ادھر، یعنی جامعہ بنے. یہ حکم خدا ہے. اوحینا الی موسیٰ و اخیہ و اقیم الصلاۃ. سوسائٹی کیسے بلڈ ہوتی ہے؟ سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ کہ جب لوگ مومنین مسلمین ایک دوسرے کے قبلہ رخ ہوں، جب ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں. اگر کوئی معاشرہ منتشر اور متفرق افراد پر مبنی ہے، وہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. یعنی جیسے میں اور آپ، اگر ایک دوسرے کے قبلہ رخ نہیں ہے، اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے اس اینالوجی کو، کہ اگر ہمارے رخ ایک دوسرے سے پھرے ہوئے، آپ کا رخ کسی طرف ہے، میرا رخ کسی طرف ہے، تیسرے کا رخ کسی طرف ہے، تو یہ جامعہ اسلامی نہیں بن سکتی. تو پہلی چیز، یعنی کہ رسول خدا نے اور ان کے وسیع نے، اوسیا نے، سب سے پہلا کام کیا ہے سوسائٹی کو بلڈ کرنا. میں یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس چیز کی اشد ترین ضرورت ہم سب کو یہاں پر ہے. جس معاشرے میں آپ حضرات آ کر آباد ہوئے ہیں اور جسے آپ نے اپنا نیا گھر بنایا ہے، یہاں پر اس کام کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے. باہم اتحاد اور ایک دوسرے کے قبلہ رخ ہونا، نہ کہ ایک دوسرے سے پیٹ پھرا کے ادھر ادھر چلے جانا. ہمراہ ہونا، دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قریب ہونا. اس کے بعد یہ ایک چیلنج، پھر ایک نیا دشمن سامنے آیا، اور وہ دشمن اس وقت سے، مدینے سے لے کر آج تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ دشمن کون ہے؟ اس کی طرف ایک دو اشارہ، یہ بھی سورہ حشر کی آیت نمبر 11. الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. یہ دشمن ایک ٹیم ہے. یہ جو نیا دشمن مدینے میں سامنے آیا، یہ ایک ٹیم ہے. اس ٹیم کے دو بنیادی ممبران کون ہیں؟ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الى الذين نافقوا، ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں. یقولون لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. ان کے بھائی کون ہیں؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ. ان میں ایک جماعت ہے کفار کی، جو خود اپنے دین کے مٹانے والے ہیں، اپنے دین کے مخالف ہیں. ان کا گٹھ جوڑ منافقین فی الاسلام. یہ وہ لیتھل اور ڈسٹرکٹیو کمبینیشن ہے کہ جو صدر اسلام سے لے کر آج تک اسلام کے در پہ ہے. اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ان سے، یہ منافقین اپنے بھائیوں سے، ان کے بھائی کون ہیں؟ اہل کتاب کے کفار، ان کے بھائی وہ ہیں منافقین کے. لئن اخرجتم، کہتے ہیں اگر تم نکال دیے گئے مدینے سے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، خدا کہتا ہے یہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ये एक दूसरे को कहते हैं, अगर क़िताल होगा हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अगर तुम्हें मदीने से निकाला जाएगा, क्योंकि यहूदियों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मदीने में वो इनकी बदअहदी और बदशिकनी थी। और एक बात ये जहन में रखिएगा इस चीज़ पर, क्योंकि आजकल के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से मैंने ख़ास तौर से दिक्कत करने की कोशिश की कि कुरान करीम की आयतों में उस मैसेज को रीड किया जाए कि जो खुदा कहता है कुफ्फार और मुशरिकीन और मुखालिफीन इस्लाम के बारे में। क्या कुरान करीम की आयतें ये कहती हैं कि जहां हो पकड़ के मारना और कत्ल करना शुरू कर दो? ऐसा नहीं है। लेकिन एक जगह है, एक मकाम है कि जहां पर कुरान बहुत ज़्यादा सख्त है और रसूल खुदा को हिदायत करता है कि इस जगह पर नरमी नहीं दिखाना, वो किस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ है? जो बदअहद और वायदा शिकन है। कि कुरान करीम ने ये इस बात को वाज़ह किया कि ये जो कुफ्फार अहले किताब हैं, मुनाफिकीन है, ये सूरह तौबा और सूरह अनफाल, सूरह तौबा में ख़ास तौर से ये पूरी तफसीलात आपको मिलेंगी, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ला ईमान अलहुम, इनके लिए कोई अहदो पैमान नहीं है। आज एक बात करेंगे, कल दूसरी बात करेंगे, आज आपसे एक वादा करेंगे, कल उसको तोड़ेंगे, एक जगह कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, फिर पीठ में छुरा घोंपेंगे। इस किस्म के लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरतना है। ये वाली हिदायत बिल्कुल क्लियर है। इस यानी दो चीजें जो इस्लामी माशरे को खुदा ने जिसकी हिदायत की है, पहली क्या है कि तुम अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हारे अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। वलयजदूफीकुम गिल्ज़तन, गिल्ज़तन यानी तुम्हारी डेंसिटी, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो कि तुम इम्पेनिट्रेबल हो। इस्लामी माशरे को पहली हिदायत यह है। दूसरी हिदायत यह है कि जो तुम्हारे साथ अमन व सुकून से रहना चाहता है, चाहे वह अहले किताब हो, इवन मुशरिकीन हो, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। एक खास तरीका है, उनके साथ एक मुआहदे के साथ रहो। लेकिन जो वादा खिलाफ है, अहद शिकन है, उनको छोड़ना भी नहीं है, उनके साथ रू रियायत नहीं करना है। तो असल इंटेंसिटी उस ग्रोह के बरखिलाफ है कि जो इसका कोई भरोसा नहीं, यानी उसके साथ आप दो दफा, चार दफा, दस दफा अहदो पैमान करें। और ये चीज मदीने में यहूदियों ने की थी, जो आज यानी कि एक बात और भी कि आज के दौर में जो बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाली चीजें सामने आती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अब जो हमले होने लगे हैं, मतलब क्रिश्चियंस, हालांकि क्रिश्चियंस शायद बिल्कुल ही अकल से खाली हो चुके हैं कि उनका अपना दीन मिट रहा है और वो थोड़ी सी उन्हें अगर सपोर्ट मिल सकती है कोई दूसरे मजहबी लोगों से तो वो उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। रसूल खुदा की ज़ात गिरामी पर इस किस्म के हमले, जिसमें एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि आपने इतने हज़ार यहूदियों को कत्ल करा दिया था, हुआ था ये वाकया, मुझे एग्जैक्ट तादाद नहीं पता है, बनू नज़ैर, लेकिन क्यों हुआ था ये सब कुछ? इसलिए हुआ था कि पैगंबर अकरम जब मदीने तशरीफ लाए, मदीने तशरीफ लाते ही आपने वहां के यहूदियों से जो कबाइल थे उनके साथ मुआहदा किया था, और उस मुआहदे में सबसे अहम नुक्ता ये था, शिक ये थी कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तुम हमारी मदद करोगे, तुम्हारे ऊपर हमला होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। हर मौके पर इन्होंने अहद शिकनी की है और हद यहां तक पहुंची कि जंगे खंदक में नौयत क्या थी, हालत क्या थी कि रसूल खुदा ने खंदक खुदवाई थी, मर्द बाहर आ गए थे शहर से दिफा करने के लिए, औरतें और बच्चे अंदर थे शहर में, जिस तरफ इनके घर थे बनू नज़ैर के, उन्होंने ऑफर की थी तुम इस तरफ से आ जाओ, ये हरकत थी इनकी। پھر اس کے بعد رسول خدا نے ان کو پکڑ کے, جب وہ جنگ کا موقع گزر گیا, پھر ان کو پکڑ کے پوچھا ان سے مواخذہ کی کہ یہ کون سی حرکت ہے تمہاری. اور پھر اس کے بعد جو شاید سعد بن معاذ جو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے, اس کے بعد شہید بھی ہوئے تھے, تو ان کے قول کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیں اور عورتوں اور بچوں کو کنیز و غلام بنا لیں. اس جگہ پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن اور خدا روح رعایت نہیں کرنے کی اجازت دیتا. اور اگر ابھی بھی آپ جو سختی دیکھتے ہیں, یعنی میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ خالی وہ ان سے لڑتے رہتے ہیں اور یہ اس کے خلاف اور یہ مردہ باد اور وہ مردہ باد اور فلاں, اس میں دو باتیں بنیادی طور سے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی یہ میں آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کربلا جب ہوئی ہے تو کربلا میں جو ان کا وار کنٹرول سینٹر تھا بنو امیہ کا, اس میں اہل کتاب بھی موجود تھے. یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا, منافقین فی الاسلام اور کفار من اہل الکتاب, اس وقت سے آج تک ٹوٹا نہیں آپ کی نظروں کے سامنے. آج بھی اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعرے لگانا کسی مسئلے کا حل ہے, یعنی جس طریقے سے خالی بے معرفت نمازیں پڑھنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اسی طریقے سے دماغ بند کر کے نعرے لگانا اور جلسے کرنا بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل پرابلم کو سمجھیں کہاں پر ہے, اور جس کی طرف ہمارے بابصیرت بزرگان اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم یہ نہیں جو ہم نے ایجاد کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود دشمن ایجاد کر لیے, یہ قرآن بیان کر رہا ہے منافقین اور کفار من اہل کتاب کا گٹھ جوڑ, یہ اس وقت سے ہے مصیبت اور آج آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اس سے ہوشیار رہی ہے, اور اس سے ہوشیاری کیسے ہوگی, دو باتیں میں کر کے بات اپنی ختم کروں. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں, یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ مجالس برپا نہ کریں, میلاد نہ کریں. آپ کے امریکہ اور اسرائیل مردہ باد کے جلسے اور جلوسوں سے بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں, اس سے بھی ان کو پرابلم نہیں ہے. یہ آپ سے دو چیزیں چاہتے ہیں. پہلی یہ چیز چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف بن کر رہے ہیں. مؤمنین کے دلوں سے ایک دوسرے کی قدر و منزلت و محبت ختم ہو جائے. یہ انسانوں کا جھنڈ تو ہو, ایمان پر مبنی جامعہ نہ بنے. اس کے لیے ہر ممکن فتنہ و فساد کا بیج, جس کو ہم اپنی بے معرفتی اور اپنی حماقت سے اس تیل پر آگ ڈالتے رہتے ہیں, مطلب اس جلتی پر تیلی پر تیل ہم خود ہی ڈالتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ اختلاف, کبھی وہ اختلاف, کبھی یہ مسئلہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر, اور وہی کہ قبلتن ایک دوسرے کے قبلہ نہیں بنتے, ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور دوسری اور اس سے زیادہ اہم بات, یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ غیر معیاری انسان بن جائیں, ہماری کوالٹی ڈیگریڈ ہو جائے, گھٹیا لوگ ہو جائیں. ولاؤ عبادت گزار ہوں, چاہے نعرے لگانے والے ہوں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. ایک صلوات محمد جنگ صفین میں یا جن جمل اور صفین کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول خدا نے دونوں جنگوں کے حوالے سے ایک ایک جملہ بولا تھا کہ جو بڑا حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے. صفین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا جناب عمار یاسر کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, اب عمار یاسر، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں کہ عمار یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. عمر آس خاص طور سے اس بات کے انتظار میں تھا کہ عمار کب شہید ہوتے ہیں. اب آپ حیران ہیں کہ وہ ادھر بیٹھ کے مخالف سمت طرف بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ عمار کب شہید ہوتے ہیں. اور جیسے ہی جناب عمار یاسر شہید ہوئے تو اس نے فوراً نعرہ بلند کیا کہ دیکھو یہ باغی گروہ کون سا ہے کہ جو عمار کو لے کے میدان جنگ میں آیا اور شہید کرا دیا، پہچانو باغی گروہ کون سا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس فریب کو قبول کر لیا. یہ چاہتے ہیں میرے دشمن آپ کو بنانا، غیر معیاری انسان، غیر معیاری انسان جس کے پاس دین کا، جس کے پاس عقل کا شعور نہ ہو، جس کے ایمان کی کوئی کوالٹی نہ ہو. ظاہری بات چیت و گفت و شنید اور ان سب پر ہی رہ جائے پورا اسلام اور پورا دین، یہ معیار ہو جن کا. کہ جو قدیم مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ مسلمان کہ جن کے سامنے سامری بچھڑا لے کر آ جائے تو اس کو پوجنا شروع کر دیں، یہ مسلمان کہ جن کے سامنے فریب کی پوری یہ دکان سجا دی جائے وہ اس کو قبول کر لیں، یہ مسلمان چاہتے ہیں. وہ اس سے بچیے. اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کس سے نزدیک ہوں، کس سے قریب ہوں؟ قرآن اور اہل بیت سے قریب ہوں. یہ فقط اور فقط قیل و قال سے نہیں ہوگا، یہ فقط اور فقط اوپری اوپری فضائل اور مسائل بیان کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ فقط نعروں اور جلسے جلوسوں سے حل نہیں ہوں گے. یہ میں نے ایک جملہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک دوست سے ہی کہا تھا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے لگاتے انہی کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. اسی تاوتی نظام کا حصہ بن گئے. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اور بات ختم کروں کہ یہ واقعہ بھی جن عالم نے سنایا تھا وہ بھی 22 سال سے امریکہ میں، اور کس ذیل میں سنایا تھا؟ قرآن کریم کی آیت ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ رکون بھی نہ کرنا ظالمین کی طرف ورنہ آگ جہنم کی آگ تم کو چھو لے گی، تم سے کنیکشن میں آ جائے گی، کنٹیکٹ میں آ جائے گی. اور رکون کے معنی سمجھاتے ہوئے کہ رکون کسے کہتے ہیں، لا ترکنو کا مطلب کیا ہے کہ رکون نہ کرو. ایک واقعہ سنایا تھا انہوں نے واقعا بہت اچھا کہ امام کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، صفوان جمال، جمال عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو، جمال ان کا نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے، اونٹ کرائے پہ دیتے تھے. ایک دن امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ اس پر بات ہوئی. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہارون کو اونٹ دیتے ہو کرائے پہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن ابن رسول اللہ اس لیے کہ وہ حج پہ جا رہا تھا. میں نے اس کو اونٹ دیا تو ہے لیکن اس لیے کہ وہ حج پہ جا رہا تھا، تو کسی برے کام کے لیے نہیں دیا اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ حج کے سفر پہ گیا ہے اور جب تک پلٹ کر آئے گا تم اس کی زندگی کے امیدوار ہو یا نہیں تاکہ تمہیں تمہاری اجرت ملے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. کہ ظالم کے لیے اتنی خیر چاہنا رکون ہے. یہ جو خدا فرما رہا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اس کا یہ مطلب ہے. کہاں میرا تو سر واقعی شرم سے جھک جاتا ہے کہ اگر ہم کو دیکھیں کہ جو، یعنی یا تو دو ہی باتیں، یا تو قرآن اور معصوم غلط راہ دکھا رہے ہیں یا ہم پتہ نہیں کچھ کا کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں کے کہیں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم اگر ہم اس کو سوچیں گے, سوچتے رہیں گے, ایک بے چینی محسوس کریں گے, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے پراپر سلوشن کی طرف آ جائیں ہم. لیکن اگر اس چیز کو غفلت میں گزارتے گئے, یہ سوچتے رہے, سمجھتے رہے کہ ہمارے ساری چوائسز بہت اچھی تھیں, ہم بہت اچھی جگہ پر آ گئے, جبکہ نظام کس کا حصہ ہے, اس پہ غور کیجئے. جگہ ہو سکتا ہے اچھی ہو, نظام کس کا ہے, ویلیوز کون سی پریویل کر رہی ہیں, ڈائریکشن کیا ہے, انجام کیا ہے. تو اگر آپ یوم قدس سے دلچسپی رکھتے ہیں, وہ لوگ خاص طور سے, تو ان دو باتوں پر ضرور غور کیجئے گا کہ وہ جو ایک دشمنی کا ایک سسٹم بنا ہے, کس کے کمبینیشن سے, منافقین فی الاسلام کفار من اہل الکتاب, یعنی باقاعدہ قرآن کریم نے مشخص کرایا, آئیڈینٹیفائی کرایا ہے اس گٹھ جوڑ کو. اور یہ کمبینیشن آج ہماری نظروں کے سامنے آج بھی موجود ہے اور اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ فقط آپ کی ظاہری عبادات اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گی, آپ کے فقط جلسے جلوس اور نعرے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے ایک کلیکٹیو اجتماعی اسٹریٹجی بیسڈ آن صحیح درست معرفت, مدد خدا, تائید الہی, یہ سب درکار ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس پہ غور ضرور کیجیے گا, ہم کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن سوچیے گا ضرور اس بات پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ان زندگیوں پر جو ہم گزار رہے ہیں, اس پر خدا را مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیے گا. یہ جملہ بھی آپ سوچیں, ہماری زندگیاں بہت خراب کوالٹی ہے, بہت خراب کوالٹی ہے. یعنی ہم تقریباً اس جگہ پر ہی ہیں جو ہمارا دشمن ہم سے چاہتا ہے, غیر معیاری انسان. ہمارا وہ معیار نہیں ہے کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہو, ہمارا وہ معیار نہیں ہے کہ دشمن خدا ہم سے خوفزدہ ہو. یعنی ہم اس میں سے ایک ارب ڈیڑھ ارب ہونے کے باوجود ان دو میں سے کسی ایک چیز کو جنریٹ نہیں کر پاتے کہ مدد خدا ہمارے ساتھ ہو جائے یا دشمن خدا ہم سے خوفزدہ ہو جائے. اس کو سوچئے گا ضرور. اب میں بس آخری دو جملے کنیکٹ ہو جاؤں کہ جائے امام علی علیہ السلام نے ختم کہاں پہ کیا, اسی سے ہمارے لیے راہ بھی برآمد ہوتی ہے. کہ جب وہ اس قوم نے یہ کہا کہ یہ کون ہیں, یہ ساحر ان کا ذاب ہے, عجیب السحر خفیف فیہ وحل یصدقک فی امرک الا مثل ھذا, اور اس قسم کے کاموں میں ان کی تصدیق کرے گا بھی کون, ان جیسے ہی کریں گے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں, وانی لمن قوم, بے شک میں اس قوم میں سے ہوں, لا تأخذہم فی اللہ لومۃ لائم, جن کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت جن پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. یہ میری استقامت ہے. سیماہم سیم الصدیقین, ان کی علامت ان کے چہرے صدیقین سچوں کی علامت ہے. وکلامہم کلام الابرار, جن کی کلام جن کا قول, ابرار نیکوکاروں کا قول ہے, عمار اللیل و منار النہار. عمار اللیل, راتوں کو آباد کرنے والے, ذکر و مناجات خدا سے, وہ منار النہار, دن کو روشنی کا بلند مینار. جب دن ہوتا ہے, جو 191 خطبہ ہے جس میں آپ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے کہ متقین کون ہیں, العلماء والعلماء والاتقیاء, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دن نکلتا ہے تو حلما ہیں, علماء ہیں اور اتقیا ہیں. یہ منار النہار ہیں, دن کو روشن کرنے والے ہیں. متمسکون بحبل القرآن, قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے. لا یستکبرون, نہ ان میں کوئی تکبر ہے، ولا یعلون نہ یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، ولا یغلون ولا یفسدون نہ خیانت کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، قلوبہم فی الجنان ان کے دل جنتوں میں ہیں، واجسادہم فی العمل اور جسم عمل میں لگے ہوئے. یہ امام علی اور امام علی کا پیغام ہے، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ معیار ہے جسے ہمیں پیدا کرنا ہے. اس پر ہرگز مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر ادا کر لیا، میں نے قدس کی ریلی میں شرکت کر لی. یہاں بھی بس ایک بات کے ایک جملہ آغا جعفر صاحب کا، ایک جملہ آغا جعفر صاحب کے مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب کسی بھی غریب کو دیکھتے ہیں تو اصل میں غریب کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے کسی انسان کو احتیاج میں دیکھ کر. ہم نے اپنی جیب سے روپے، دو روپے، پانچ دس روپے نکال کے دے دیے. اس صدقے سے ہم حقیقتاً اپنے دل کی بے چینی کو دور کرتے ہیں. یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مشکل کو دور کرے. ہمارا کام بھی یہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک بے چینی ہے، ہاں ایک پرابلم ہے، ایک چیز ہونی چاہیے. ہم گئے، ہم نے چار نعرے لگا دیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ دل ٹھنڈا ہو گیا، کام ختم. دوبارہ آئے، اسی نظام کا حصہ بن گئے. یہ نہیں ہے مرد آباد، اس کا نام نہیں ہے احتجاج. احتجاج کس کا نام ہے؟ کہ آپ وہ معیار پیدا کریں جو خدا چاہتا ہے، جس کے کچھ اور. میں مصائب نہیں پڑھتا، مصائب کے لیے برادر محسن کے وقت میرا خیال ہے کافی، تو کچھ نوحے کے ذریعے سے انشاءاللہ مصائب ہو جائیں گے.
جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ